أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطاهرين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني يشر أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا وقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله فأتى ربي أن يؤتينا خيرا من جنتك. صدق الله العلي العظيم. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك. اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكف. شب جمع بنیادی اعتبار سے شب دعا ہوتی، سارا سال کا یہ اصول ہے. ماہ مبارک رمضان تو پورا دعا کا مہینہ ہے، اس کی شب جمعہ کی دعا اور اہم ہے. اس اعتبار سے ہماری آج کی تقریر خاصی مختصر رہے گی، کیونکہ جو دعائیں ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہیں اس کے بعد ایک بہت ہی اہم ہماری دعا بھی باقی ہے، اور وہ وہی دعا ہے کہ اگر وہ نہ ہوتی تو نہ ہمیں دعائیں کمیل عطا ہوتی نہ دعائیں افتتاح. اپنے آقا اور مولا کو ہمیں وہ سلام کرنا جس کے لیے اس وقت کربلا کی سرزمین پر 1,24,000 انبیاء اور ملائکہ مقربین پہنچے ہوئے ہیں. اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے المہدی سینٹر کے اسی ممبر سے عرض کیا تھا کہ یہ زیارت وارثہ خالی ہمارا سلام ہی نہیں ہے آقا کی خدمت میں، بلکہ معصوم کی حدیث کے اعتبار سے جو انتہائی اہم مسئلوں کے لیے یہ دعا بھی ہے. اگر کسی کو روزی کی پریشانی ہو، اگر کسی کو دشمنوں کا خوف ہو، وہ پوری روایت میں اربعین کے اشرے کے فوراً بعد 5 سال پہلے اسی ممبر سے پڑھ چکا ہوں، تو صرف یہ یاد دلا دوں کہ زیارت وارثہ جو غالباً ان تمام دعاؤں میں سب سے مختصر، نہ اس میں دعائیں افتتاح کے برابر ٹائم لگتا ہے نہ دعائیں سنائی کی، لیکن اتنی اہم اور اتنا فائدہ دلانے والی یہ زیارت، زیارت بھی ہے یہ زیارت دعا بھی ہے، یہ زیارت ایک اپنی جگہ مکمل پیغام بھی ہے. تو اس کا خیال کرتے ہوئے اور مومنین کرام کے آج رات کے اعمال ہوں گے، اس لیے میں اپنی بات کو مختصر رکھتا ہوں، لیکن صرف ایک مسئلہ شرعی اس لیے بتانا ضروری سمجھ رہا ہوں کہ اس کا گہرا تعلق شب جمعہ سے ہے. ماہ مبارک رمضان کی شب جمعہ رہی کتنی گئی، اگلی شب جمعہ چونکہ جشن ولادت ہوگا اس لیے وہاں شاید یہ کیا کوئی مسئلہ بیان کرنے کا بھی موقع نہ ہو، اور اس کے بعد کی شب جمعہ شاید آپ حضرات مولا کی شہادت کا دن گزار کر، اور ہو سکتا ہے کہ جلوس بھی ہو اس میں تھکے ہوئے ہوں تو وہ تقریر بھی مختصر کرنا پڑے، اور اس کے بعد کی شب جمعہ تو وہ ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس کو شب عید بنا چکے ہوں، اس لیے جو کچھ ہے وہ آج ہی ہے. بہت مختصر مسئلہ، سارا سال ہمارے وہ رشتے دار جو دنیا سے جا چکے ہیں جن کو ہم مرحوم کہتے ہیں، جبکہ مرحوم زندہ کو بھی کہا جاتا ہے، امت مسلمہ کا نام ہی امت مرحومہ، لیکن یہ سارے الفاظ اس وقت غلط فہمی پیدا کر دیں گے اور اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اس کو ٹھیک کیا جائے. مرحومین کے لیے سارا سال آج کی رات بڑی امیدوں کی رات ہوتی، اور انہیں امید ہوتی ہے رحمت پروردگار سے تو 24 گھنٹے امید، لیکن آج کی رات انہیں خاص آپ لوگوں سے امید ہوتی کہ اپنی مصروفیات کے درمیان، اپنے ٹی وی کے پروگرامز کے درمیان، اپنی سیاسی گپ شپ کے درمیان شاید آپ کو 2-4-5 منٹ مل جائیں ان کو یاد کرنے کے لیے، اور یہ امید اب ان کو ٹوٹتی نظر آتی ہے. یہ ایک حدیث رسول ہے جس کو میں اپنے الفاظ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ وقت بچانا، اور جب ان کو یہ امید ٹوٹتی نظر آ رہی یعنی رات ختم ہونے کے قریب اور پتا چلا کہ کسی زندہ نے ان کو پلٹ کے یاد بھی نہ کیا، اب تو کچھ ہی وقت رہ گیا، جب یہ امید ٹوٹتی نظر آتی ہے تو وہ آپ کے گھروں میں آ کے ساری رات پر یاد کرتے ہیں. حدیث آپ نے کتنی ہی بار سنی ہے، یہ ہر شب جمعہ کی حدیث، اور یاد رکھیے کہ ان کے لیے یہ زمان و مکان، ٹائم اور اسپیس کوئی پرابلم نہیں، کہ آپ کہیں کہ وہ تو کراچی کے میوا شاہ کے قبرستان میں ہے، ٹورنٹو کے اسکاربرو یا پکرنگ یا مارتھم میں کیسے پہنچیں گے؟ بہت جلدی پہنچ جائیں گے، جب انسان کے دل کو لگی ہوتی ہے نا تو سب کچھ کر لیتا ہے، چاہے زندہ ہو چاہے مر چکا ہو. وہ اس وقت رات کے آخری وقت میں آ کے گڑ گڑا کر رو کے اس طرح فریاد کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ان کی فریاد سن لو، چاہے تمہارا ان سے کوئی رشتہ نہ ہو، وہ کسی اور کے گھر پر فریاد کر رہے ہیں، فریاد سن لو تو تمہارا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے رہ جائے کہ اب تو آخری تھوڑی چند گھڑیاں رہ گئی ہیں شب جمعہ کی، اب تو ہمیں کچھ دے دو. یہ پورے سال کی شب ہے جمعہ کی بات. ماہ مبارک رمضان تو اور زیادہ اہم مہینہ ہو جاتا ہے آپ کے لیے بھی اپنی دعائیں قبول کروانے کا اور مرحومین کے لیے بھی. اور اسلام مرحوم کے حوالے سے ہمیں ایک ایسی عبادت عطا کی کہ ہم خرما اور ہم سوام، آم کے آم، بٹھلیوں کے دام، وہ آپ کی اپنی عبادت بھی بن رہی ہے اور ساتھ ساتھ اس میں مرحوم کا بھی بڑا فائدہ. باقی تو یہ ہے کہ سورہ یاسین ہم مرنے والے کے لیے پڑھے ہمیں کیا ملے گا، یا سورہ فاتحہ صحیح ہم مرنے والے کے لیے ملے ہمیں کیا ملے گا. ہم جو کر رہے ہیں مرنے والے کے لیے کر رہے ہیں، تصور احسان ہوتا اگرچہ ہمیں بھی بہت کچھ ملتا ہے، لیکن عام سی بات. نماز شب تو پڑھی ہی اصل میں اپنے لیے ہو جاتی، اس کے سارے بینیفٹ، اس کے سارے فائدے ہمارے لیے. لسٹ دیکھ ڈالیے نماز شب کے 40 فائدے وہاں تم نے بتائے، وہ سب کے سواب سے متعلق. لیکن جو 40 فائدے جو آپ کے ہیں جن کی وجہ سے آپ نماز شب پڑھ رہے ہیں، دل تو چاہ رہا تھا کہ تھوڑے سے فائدے بتا دوں لیکن آج نہیں کل یا پرسوں جو ویکینڈ کی راتیں ہیں یا 5-5 منٹ زیادہ بھی ہو جائے تو حرج نہیں ہے، تو وہ 40 کے 40 فائدے سب آپ کے لیے. لیکن ان 40 فائدوں کے لیے جب آپ نماز شب پڑھیں گے تو ساتھ میں اتنا بڑا فائدہ اس مرنے والے کو پہنچ جائے گا، اور وہ بالکل وہ وقت ہوگا جب اس کی امید اٹھ رہی ہے، کیونکہ نماز شب پڑھی جاتی ہے رات ختم ہونے کے قریب، بالکل آخری پڑھیا ہوتی. آج بہت ہی مشہور سید رشتی کا واقعہ، جس نے زمانے کے امام سے نماز شب کو اور اپنے آپ کو ملا چکے ہیں، وہ سب آپ کے سنے ہوئے واقعات ہیں، اگر نہیں بھی سنے ہیں تو اس وقت بیان کرنے کا موقع نہیں. دعائے استغفار کی پوری تھیم جو ہے وہ امام کو یاد کرنا، تو وہ بھی نماز شب میں آ جاتا ہے، کیونکہ نماز شب ذکر امام زمانہ بھی ہے. کس طرح سے بات میں سن لیجیے گا، لیکن اس کا ایک بونس کا بہت بڑا فائدہ مرنے والے کو ملتا ہے. سب جب آپ نماز شب کی آخری رکعت سے 40 مرحومین کے نام لیتے ہیں، اور وہ آخری رکعت تو میں نے ان کے لیے کہی ہے جو پوری 11 رکعت پڑھنا چاہے، لیکن اگر کوئی اس کو شارٹ کر کے خالی 3 رکعت پڑھنا چاہے تب بھی کوئی حرج نہیں. اور اگر کسی کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے تو آج کے مراجے پہ کسی بھی اجازت دیتے ہیں کہ آپ خالی آخری رکعت پڑھ لیجئے، جس کو نماز فطر کہا جاتا. تھوڑا پہلے مشہور فتوا یہ تھا کہ 11 پڑھو، 11 نہ پڑھ سکتے ہو تو کم از کم آخری 3 پڑھ لو، 2 رکعت نماز شفا، 1 رکعت نماز فطر. 3 پڑھو لیکن الگ الگ کر کے، 2 الگ اور 1 الگ 3 کر کے. تو سوال نہ کیجیے گا جو مکہ مکرمہ میں اس مومن نے مجھ سے مجمع عام میں کیا، اور میں آج تک فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ مذاق تھا کہ سوال تھا، لیکن تھا سوال کہ مولانا وہ ہم نماز قصر پڑھ رہے ہیں، اور قصر پڑھتے ہیں تو ظہر کی تو 4:2 ہو گئی، عصر کی 4:2 ہو گئی، عشاء کی 4:2 ہو گئی، فجر کی 2:1 ہو گئی، مغرب کی 1:30 رقم کہاں پہ ختم کرے؟ کیا رکوع پہ جا کے تشہد پڑھا گیا تھا؟ بہت ہی سنجیدہ سوال، اس سے بڑے مجمع میں چبڑا قافلے کا مجمع اس میں سوال کر رہا ہوں کہ مغرب کی نماز 1:30 رقم ہوگی، 3 کی آدھی دیر، تو وہ 1:30 کہاں پہ ہوگی؟ وہ رکوع کے اندر تشہد پڑھیں گے، کھڑے ہو کے سمے اللہ کہتے وقت تشہد پڑھیں گے. تو کچھ لوگ کتنے بولے بھالے بھی ہوتے ہیں، لیکن نماز تہجد کے حوالے جو 3 رقم ہے، اس میں ہو سکتا ہے کسی کو واقعاً دھوکا ہو جاتا. مغرب کی 1:30 رقم کا مسئلہ تو وہ ہے، لیکن 3 رقم نہ ہوتے تو واضح طور پر 2 الگ ہے نماز شفا، 1 الگ نماز وقت. نماز وطر وہ ہے جس کے اندر آپ کو 40 مرحوم مومنین اور مومنات کے نام لینے کا حکم دیا. اگر کہ شرم ہو بھی ضروری نہیں، کیونکہ جیسا میں نے کہا نماز شفا آپ اپنے لیے پڑھ رہے، الحمد کا سورا پڑھیے، صرف اللہ بھی پڑھ لیجیے، ورنہ پرسوں تو آیا تھا کہ دوسرے سورے کی ضرورت نہیں. عام سورے پڑھیے، رکو کیجیے، سجدہ کیجیے، تشہد سلام آخری رکعت ہو جائے گی. لیکن اگر اس کے خلوص میں آپ 40 کے نام لیں، اور سنتی نمازیں اس لیے آپ اس میں اپنی زبان میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، ویسے تو اللہم اغفر لابی، اے خدا مغفرت فرما میرے باپ کی، اور اس کے بعد واقعی 39 نام، لیکن اگر یہ بھی نہ چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں ڈائریکٹ اردو میں کہ آپ خدا مغفرت فرما، میرے باپ، میرے ماں، میرے نانا، میرے مامو، اس طرح 40 کے نام لیجیے آج کی رات، اور آنے اس کے بعد 3 اور شب جمعہ آپ کو ملیں گی ماہ مبارک رمضان، کم از کم اس مہینے ہی میں یہ مشق کر لیجیے کہ اس کی تفصیل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ نماز شب اس ماہ مبارک رمضان میں آپ تقریباً اس وقت اچھے ہوئے ہوتے ہیں، عام مہینوں میں تو شاید آپ کے لیے مسئلہ ہو سکتا. اب یہاں پہ ایک آخری بات کہہ دوں، اس لیے کہ اس کی وضاحت میں ابھی نہیں کرنا چاہتا اور غلط فہمی بھی نہ ہو، تو آخری بات یہ کہ نماز شب میں 40 کے نام لینے کا حکم ہے، لیکن اگر آپ کو 40 یاد نہیں آ رہے ہیں 20 سے بھی کام چل جائے، اور اگر آپ کو 40 سے زیادہ یاد آ رہے ہیں 70, 80, 90, 100, 200, 500 تو اس سے بھی کام چل جائے گا. 40 جو ہے نا وہ اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ نہ اس سے کم ہو نہ اس سے زیادہ ہو، شروع میں کم یاد آئیں گے، بعد میں اتنے یاد آ جائیں گے کہ آپ گھبرا کے الٹا مسئلہ پوچھیں گے. پہلے آ کے لوگ پوچھتے ہیں مولانا کیا 5 سے کم چل جائے گا، اور بعد میں آ کے پوچھتے ہیں کہ مولانا اگر 500 پڑھ لیں تو کوئی خبر تو نہیں. یہی ہوتا ہے جیسے جیسے معلومات بدلتی جاتی ہیں، بڑھتی جاتی ہیں، جو چیز پہلے اس طرح پوچھی جا رہی ہے بعد میں اس طرح پوچھی جائے گی، یہی مسئلہ جوابی ہے. جو مسئلہ کری اگر آپ اس سے سمجھ رہے ہیں، اب میں خود فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ ابھی تک جو میں نے بات کہی وہ کوئی مسئلہ بتایا وہ یا وہ شب جمعہ کے حوالے سے تقریر شروع ہو چکی، لیکن یہی ایک دعا کبھی اصول دعا. ماہ مبارک رمضان آپ کے لیے وہ مہینہ ہے کہ پھر آپ سارا سال اللہ سے کمپلین نہ کیجیے گا تو خدا بندہ فلا پرابلم ہے اور فلا مسئلہ ہے اور فلا پریشانی ہے، اور یہ مہینہ آپ کو دیا اس لیے گیا ہے کہ اپنی ساری پریشانیاں دور کرا دی، اسے سار پارٹیوں کی نظر کر دیا جائے، اسے جو ہے پیٹ پہ ہاتھ پھیرنے کی نظر کر دیا جائے کہ مولانا پیٹ میں لقمہ چلا جائے پھر کہاں اٹھا جاتا ہے، اور پھر بعد میں پورا سال 11 مہینے شکایت کرتے رہے کہ اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا اور فلاں مسئلہ حل نہیں ہو رہا. یہ ماہ مبارک وہ مہینہ ہے جہاں آپ کو اللہ سے اپنی ہر دعا قبول کروانا ہی کروانا، اس کی شرح قدر تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ عام راتیں جو ہے رمضان کی عام راتیں سال کی خاص ترین راتوں سے زیادہ اہم بن جاتی ہیں، اور اس کے لیے خاص طور پر سورہ کہف. ہمارا موضوع سورہ کہف چل رہا ہے، اور ابھی تک ہم ذرا سے اس موضوع کے اثرات میں گھوم رہے ہیں، ڈائریکٹ سورہ کہف پہ نہیں گئے. ایک آخری بات یہاں پہ اور اس حوالے سے بتا دی جائے کہ جو سورہ کہف کی ایک فضیلت آئی ہے اس حوالے سے، اور اس فضیلت کی وجہ سے وہ پیغام دوبارہ دوہرا دی کہ جب کوئی قرآن کی آیت آپ کو بتائی جائے کہ فلاں مسئلے کی دعا تو وہ پڑھیے تو، لیکن اس کے میسج پہ بھی غور کیجئے، وہ بھی آپ کی دعا قبول کروائے گا. اب بہت ہی جلدی جلدی ایک بات کہہ دوں، اس لیے کہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، بلکہ بعض علماء کا یہ نظریہ، مہاجر کا نہیں، علماء کا یہ نظریہ کہ جب کبھی امام کہتے ہیں کہ مثلا کہو اما یزید کا تمہارے ساتھ بیمار آ جائے، تمہارے سامنے بیمار کہو، وہاں اس کے لیے عربی کا لفظ کھل، عربی میں کھل کے دو معنی، ایک ہے کہنا اور ایک ہے قائل ہونا. اردو میں بھی لفظ قائل استعمال ہوتا ہے، میں نے فلاں کو قائل کر دی، یا یہ کہ آج سے میں تو بہرحال اس بات کا قائل ہوں کہ عورت اور مرد گاڑی کے دو پہیے ہیں، اپنا نظریہ جو آدمی پیش کرتا ہے قائل ہونا. تو کئی علماء کا نظریہ ہے کہ جو پرانی آیتوں کے لیے امام کا لفظ آتا ہے کہ بیماری میں فلاں آیت اور رخ کے لیے فلاں آیت اور بیٹی کی شادی کے لیے فلاں آیت، وہ خود امام کہتے ہیں، خود کا مطلب ان علماء کے نزدیک کہنا ہے ہی نہیں، کہتے ہیں اس کا مطلب اس کے قائل ہو جاؤ، یہ جو آیت بتائی جا رہی ہے اس کے قائل ہو جاؤ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ بھی اپنی جگہ ایک نظریہ ہے جو اتنا مشہور اور پاپولر تو نہیں لیکن ہے. وہ اس لیے ہمارے مراجع بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ نظریہ صحیح ہو کہ غلط، لیکن اس کا جو مطلب ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے کہ جو آیت آپ پڑھیں گے دعا کے موقع پر، وہ آیت بھی پڑھیے اور اس میں جو میسج ہے اس کے لیے آپ قائل ہو جائیے. اب سورہ کہف کی ایک آیت بتائی گئی، یہی سورہ کہف، ابھی تک تو بات ہو رہی تھی پورا سورہ آپ لکھ کے گھر میں رکھے ہیں تو اس سے لوگوں کے سوال پیدا ہو، لیکن روزی کے حوالے سے تو اس سورہ کی ایک خاص آیت ہے جو امام نے نقشے کیے کہ بتائی، بلکہ ایک عجیب لفظ کے ساتھ وہ آیت ہم کو بتائی. میرے پاس وقت بھی کم ہے اور میرا انداز و بیان بھی بھونڈا، جن کو صحیح معنوں میں اس حدیث سے لطف لینا ہے جو میں اب پڑھنے جا رہا ہوں، وہ اسی ماہ مبارک رمضان میں حضرت علامہ رشید سرانی کی شام غریبہ کی دعا والی مجلس کا آڈیو ہے. یہ دعا جیسی ہے ریڈیو پاکستان والی ہے، یہ پاکستان ٹی وی والی نہیں، یہ دعا اس نے بھی یہ پوری حدیث پڑھی ہے، لیکن میں اس کو دعا کے حوالے سے نہیں پڑھا پورے کام. جب ہمارے چھٹے امام صاحب آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، یہ انداز و بیان ہے اور اپنی جگہ بالکل صحیح بھی ہے. امام فرماتے ہیں کہ میرے پاس جب کوئی آدمی چار کمپلین لے کے آتا, کوئی آ کر یہ کہتا ہے کہ مولا دشمنوں کا بہت زور ہے اور میرے لیے اپنی جان بچانا مشکل ہو رہا, ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ کینیڈا کا ان معنوں میں نہ ہو جن معنوں کے اندر مثلا صدام کے زمانے میں عراق کا میں تھا یا پاکستان میں سپاہی صحابہ لشکر جنگی چاہے اسکرین سے ہٹ گیا لیکن ہے تو ابھی تک وہ لوگ, یا افغانستان کے اندر رہ چکا ہے. تو جب دشمنوں کا بہت زیادہ غلبہ, انسان کی جان اور عزت اور اولاد خطرے میں پڑ جائے, چھٹے امام کہتے ہیں اگر کوئی مجھ سے یہ کمپلین کرتا, یا اگر کوئی آ کر کہتا ہے کہ مولا میری روزی بہت کم ہو گئی ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے میں اپنا گزارا کروں, یا اگر کوئی آدمی آ کر کہتا ہے مولا میرے اوپر کوئی مصیبت اور پریشانی آ کے پڑی, ایک ظالم دشمن کا خوف الگ ہے لیکن اس کے علاوہ جو پریشانیاں ہوتی, یا اگر کوئی آ کر کہتے کہ مولا میری ایک حاجت ہے وہ پوری نہیں ہو رہی, مصیبت الگ چیز ہے حاجت الگ چیز, مصیبت مانے تو نگیٹو چیز کوئی چیز آ رہی ہے آپ اس سے بچنا چاہ رہے ہیں, حاجت کے معنی پازیٹو کوئی چیز آپ کے پاس نہیں آپ اس سے مانگنا چاہ رہے ہیں. تو امام نے کہا جب کوئی یہ چار کمپلین لے کے آتا تو میں اپنے مومن کی یہ کمپلین سن کر حیران ہو جاتا ہوں. اس انداز بیان ہے, اس سے پھر آپ یہ نہ کہیں کہ مولانا نعوذ باللہ امام معصوم کو ظاہر قرار دے رہے ہیں. امام کہہ رہے میں حیران ہو جاتا ہوں. خاص بات جو اس میں ہے وہ یہ کہ امام نے یہ نہیں کہا کہ میں مومن کی پریشانی میں پریشان ہو جاتا ہوں, پریشان نہیں کہا, وہ عام حدیث آئی کہ ہمارے چاہنے والے میں مصیبت پڑتی ہے ہم غمگین ہو جاتے ہیں. مگر اگر کوئی یہ کمپلین دے کر امام کے پاس آئے کہ مولا آخر کیوں مجھے روزی نہیں مل رہی, مولا آخر کیوں میں دشمنوں سے نہیں بچ پا رہا ہوں, مولا آخر میری فلاں حاجت کیوں پوری نہیں ہو رہی, طالب علموں کی حاجت ہے ان کے امتحان میں اچھے نمبر آ جائے, اور مثلا یہاں آنے والوں میں سے بہتوں کی حاجت ہے کہ ان کو امیگریشن مل جائے, یا پاکستان میں بیٹھ کے یہاں کا ویزا انیکلٹی مل جائے. میں بہت چھوٹی حاجتیں بتا رہا ہوں کہ حاجت کسے کہتے ہیں. امام کہتے ہیں میں پریشان نہیں ہوتا, اس کی بات سن کے میں حیران ہوتا ہوں. یعنی عربی اور اردو والا حیران, گجراتی میں تو شاید حیران پریشانی کے معنوں میں آتا ہے, تو یہ گجراتی کا حیران نہیں ہے بلکہ یہ اردو والا حیران. امام کہتے ہیں میں حیران ہو جاتا ہوں. اب فرق کیا ہے حیران اور پریشان میں؟ پریشان تو ہوتا ہے آدمی کسی کو پریشانی ملے گی خود بھی غمگین ہوگی, اور حیران کسے کہتے ہیں؟ آپ کسی کو پریشانی میں دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں کہ پریشانی کا سولوشن اس کے پاس ہے, وہ استعمال نہیں کر رہا, تو آپ پریشان نہیں ہوں گے, آپ حیران ہو جائیں. ایک آدمی کہہ رہا ہے مرا پیاس پیاس پانی مل جائے تو پانی دے دو, کیا آپ کا پانی کا دے آپ, تو آپ اس کی پریشانی دیکھیں, پریشانی ہوں گے آپ حیران ہوں گے. جب اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس بھرا ہوا, کسی صاحب میں نے مثال دی, کسی آپ نے کہا مولانا آپ نے کہا تھا پانی کا گلاس ہے, اتنی کہا تو اس میں پانی بھی ہے, تو اتنی باریک بینی سے میری مجلس سے نہ سنا کرے, اگر اتنی ہی باریک بینی چاہیے تو سقراط اور مقراط کے درس میں بیٹھا کرے, میں صادق حسن ہوں افلاطون اور فراستو نہیں. بس پانی اس کے ہاتھ میں ہے, پانی کا بھرا ہوا گلاس اس کے ہاتھ میں, پھر ارے مرا ارے مرا کوئی میری مدد کرے, ارے کوئی مجھے پانی پلا دے. آپ پریشان نہیں ہوں گے اس کی حالت میں؟ آپ حیران ہوں بھائی, تمہارے اپنے ہاتھ میں پانی موجود ہے, پانی کا گلاس موجود ہے, پھر کیوں کہہ رہے؟ ہاں اگر وہ کہہ دے کہ مطلب اس میں زہر ملا ہوا ہے, یا کہہ دے کہ بہت ٹھنڈا ہے جو مجھے نقصان کرے گا, وہ بات کی بات ہے, لیکن پہلے تو آپ حیران ہو جائیں گے. ایمان یہی فرما رہے کہ چار مصیبتیں جب میرا کوئی چاہنے والا آ کر کمپلین کرتا تو میری خدا حاجت ہے, میری خدا دشمن سے مجھے بچنا ہے, مجھے ظالم حکومت یا خدا مصیبت ہے یا رزق کی کمی, تو ایمان پریشان نہیں ہوا ہماری حالت دیکھے, حیران ہو. صحابی نے پوچھا مولا حیران کیوں؟ کہا جب اس کو اللہ نے قرآن میں چار ایسی آیتیں عطا کی ہیں جو ان میں سے ہر مسئلے کا فوری حل اور فوری علاج ہے, پھر یہ اسے کیوں استعمال نہیں کر رہا؟ حیرت اس میں سے تھی کہ ہے تمہارے ہاتھ میں پانی میں ملا تو پانی پیتے نہیں اور کہہ لو پانی بند, ہے تمہارے ہاتھ میں دوا دوا کھاتے نہیں ہے کہہ لو کہ سر پھٹا اور پیٹ پھٹا اور کھلا جس میں درد ہو رہا, جو چیز ہے تمہارے پاس اسے استعمال نہ کرو, پھر اسی کی اس کی کمپلین کرو. امام کہتے ہیں میں اس لیے حیران. اب راوی حیران ہو گئے, ابھی تک تو امام حیران تھے, راوی حیران ہو گئے. کام فرزند رسول قرآن میں ایسی کون سی چار آیتیں؟ اب وہ مشہور حدیث یاد کی, امام نے فرمایا یہ چار آیتیں فوری علاج ہے. فوری اس لیے امام نے کہا کہ ان چار آیتوں کے فوراً بعد خدا نے ان چاروں کا نتیجہ بھی قرآن میں بتایا, اور بالکل اس سے ملا کے بتایا, اور لفظ فا کے ذریعے بتایا. عربی میں فا کے معنی ہوتے ہیں فوراً, امیڈیٹلی. دو لفظیں لگیں, ایک ایک سما, سما کے معنی ایک چیز کا نتیجہ آنے میں کچھ دیر لگے, جیسے ہم لوگ کہتے ہیں آمین سما آمین, یعنی ابھی اللہ قبول کرے اور نہ قبول نہ کرے تو ابھی ہفتے کا قبول کر لے, وہ سما لاگ گئے. اور فا کا مطلب ہے امیڈیٹلی, تو قرآن
عام طور پر قرآن پیغام دیتا، یہ چار جگہوں پہ قرآن پیغام بھی دیا، جتنی اس کا نتیجہ بھی بتایا، اس لیے یہ مانتے ہیں ان آیتوں کے بعد سے آدمی کیوں حیران و پریشان. اب ان چار آیتوں میں سے سورہ کہف کی اور وہی پرابلم کیا جو پورے سورے کا بھی صحیح بینیفٹ بتایا گیا اور اس خاص آیت کا بھی بینیفٹ. اب یہ حدیث آپ کو یقیناً یاد ہوگی، علماء بہت پڑھتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو دشمن کا خوف ہے تو آخر وہ سورہ مومن کی آیت کیوں نہیں پڑھتا. سورہ مومن قرآن میں ایک مومنون ہے، ایک مومن حوالہ میں نے مومن کا دیا، ہر غلطی سے مومنون سمجھ کے ساری رات قرآن تطولے کر آ کے میرا گربان پکڑے کہ مولانا آپ نے غلط ریفرنس دیا ہے، تو اس لیے میری ذمہ داری نہیں. مومن تو اللہ بصیرم میرے بات، امام کہتے ہیں جب ظالم حاکم کا یا ظالم معاشرے کا دبا ہو تو کیوں نہیں بولتے ہو؟ کیونکہ نہ صرف یہ کہ آئے قرآن میں آئی، اس سے بالکل ملا ہوا ہے، واہ اللہ ہو سیاح واہ کرو کہ جتنی تھا بس اللہ نے بچا لیا اس کے ظالموں کے مکر سے. خود اللہ کہہ رہا ہے کہ آئے پڑھنے سے نتیجہ کیا، اور اگر تمہارا تمہیں تو غم ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، ایک تو دشمن کا خوف ہے، اس کے علاوہ ہمارا مصیبت ہے، تو کیوں نہیں پڑھتے ہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین، اور کا کے ذریعے کا فاستجبنا، یعنی جتنی ہم نے اس کی آئے اس کی دعا کو استجبنا قبول کیا، ونجیناہ من الغم اس کو اس کے غم سے نجات دلا دی، اور خالی اس کو نہیں کذلک ننجی المؤمنین، اسی طرح ہم سارے صاحبان ایمان کو نجات دلاتے ہیں. اگر تمہیں اللہ سے کوئی حاجت چاہیے، مصیبت نہیں ہے لیکن ایک حاجت چاہیے، تو آخر کیوں سورہ آل عمران کی آیت نہیں پڑھتے؟ قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس لیے کہ قرآن فوراً کہتا فانقلبوا من نعمة من اللہ وفضل، ادھر انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہیں جیتنی انقلبوا اور واپس پڑھتے نعمتیں لے کر اور اللہ کا فضل لے کر، ادھر زبان پہ یہ آیا اور فوراً اللہ نے ان پر نعمت بھی نازل کی اور فضل بھی. لیکن یہ آیتیں سورہ انبیاء کی ہے تو ایک سورہ مومن کی ہے تو سورہ آل عمران کی، لیکن جو روزی والا مسئلہ آیا تو اس کے لیے امام نے سورہ کہف کی آیت کو کوٹ کیا کہ جب کبھی تمہارا ہاتھ تنگ ہو جائے تو روزی کا مسئلہ پیش آ جائے تو آخر کیوں نہیں کہتے ہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ جو دوسرے بھائی نے، جو بھائیوں کی جو کہانی آئی ہے، اور دوسرے والے بھائی نے یہ آیت کہی خیرن، تو فوراً جیتنی میرا بھاگ مجھے عطا کرے گا تیرے باپ سے بہتر بھاؤ. سورہ کہف کا چوتھا واقعہ، تو آپ امام فرماتے کہ آج روزی کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو اور پھر آدمی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کی استغاثہ نہ کرے، اور اگر کہ مولا آپ میرا روزی کا مسئلہ حل کیجیے، میں اس کی حالت دیکھ کے حیران ہو جاتا ہوں. ارے پانی کا بھرا گلاس تیرے ہاتھ میں ہے، پیاسا ہے اور کہہ رہا ہے کوئی پانی پلا دو. ارے وہ پین کلر تیرے ہاتھ میں ہے اور سر میں درد ہے اور کہہ رہا ہے کہ کوئی مجھے دوا لا کے دے. اطارتین یقینا خیرا، اب یہ والی آئے. اب وہ جو امام نے اصول بتایا وہ تو دعاؤں کا اصول ہے، اور آج کی رات شب جمعہ بھی ہے، ماہ مبارک رمضان کی شب جمعہ بھی، تو وہ دعا کی رات ہے. اس لیے بھی ہم اپنے موضوع پر خاص جو سورہ کہف سے اس کا وقت بنا کہ سورہ کہف لکھ کر گھر میں رکھنے کے فائدے اپنی جگہ، لیکن یہ والی اس کی آیت ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، روزی کے لیے نعوذ باللہ کے لفظ میں بہت بڑا کہنے جا رہا ہوں لیکن شاید صحیح کہہ رہا ہوں، روزی کے لیے پورے قرآن میں اس سے زیادہ مجرب یعنی تجربہ چلا ایکسپیرئنس ہے ہمارا، اور فوری نتیجہ لانے والی کوئی آیت نہیں. ہاں اب اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا اصول اپنی جگہ یاد رکھیا، وہ میں موضوع خیال کرتا ہوں. وہ اس لیے مجھے کہنا کہ یہ کہ ہر سال جب ہم لوگ آتے ہیں تو لوگ اپنے پرابلم سکھلاتے ہیں، ان کو دعائیں بتائی جاتی ہیں، نیکسٹ ایئر وہ ایز اٹ از بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا دعا پڑھ کے بھی کوئی فائدہ نہ ہوا. ماہ مبارک رمضان میں لوگ ویسے ہی دعا مانگتے ہیں، شب قدر تو ہر ساری رات دعا کی. ساری دعائیں کرنے کے بعد ایک بات یاد رکھیے کہ پھر بھی اگر نتیجہ نہ نکلے تو یقیناً اس کے اندر آپ کے حق میں بہتری ہے کہ یقین کامل آپ کو ہونا چاہیے. حضرت سلیمان نبی کا واقعہ مجھے آج بچوں کے لیے سنانا تھا، لیکن بچوں کو تو کوئی اٹھا کے لے گیا یہاں سے نہیں، وہ اچھی جگہ گئے، وہ اچھی جگہ گئے کہ جہاں پہ وہ اپنی وہ لینگویج سمجھ رہے ہیں، اچھے درس میں گئے. ان کے لیے واقعہ میں تیار کر کے لایا تھا، میرے سامنے وہ بڑے آ گئے ہیں. اگر کے سورہ کہف میں بوڑھوں کو یوں کہا گیا، جو میں اس وقت کہنے والا تھا لیکن مجھے ڈر لگا کہ بھائی بوڑھے بھی نہ چلے جائیں یوں کا اعلان سن کر. سورہ کہف میں جو سات آدمی غار میں جا کے چھپے وہ سب جنگسٹر نہیں تھے، وہ مڈل ایج کے لوگ تھے،
امام نے یہ سوال کیا، یہ میرے رشتے لوگ ہیں، قرآن ان کو یوں کیوں کہہ رہا؟ پھر ایک جواب دیا، وہ تفسیر میں ایک دو دن میں آ رہا. اب بالکل آج ہم سمجھیے سورہ کہاں شروع کر دیں گے، تو اس کے اندر بوڑھوں کو یا میرے رشتے کے لوگوں کو کہا گیا کہ وہ یوتھ ہیں، لیکن اس وقت کہنا مناسب نہیں تھا، لوگ ویسے ہی جانے کی فکر میں ہوتے ہیں. اب یہ کون دیکھے گا کہ پارٹی میں گئے کہ نیچے وہ کر کے گئے ہیں؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ واقعہ تھا بچوں کے لیے، لیکن آپ سن لیجیے اگر کہ آپ کا بار بار کا سنا، مگر ماہ مبارک رمضان میں اس کو دوبارہ تازہ کر لینا ضروری ہے، کیونکہ رمضان دعا کا مہینہ، اگر دعا کے ور سے اعتقادی ہٹ گئے. حضرت سلیمان نبی و اللہ من تفتر قرآن کہتا کہ سلیمان ہمارے وہ نبی ہیں جنہیں ہم نے خاص علم دیا تھا جانوروں کی زبان، وہ جانوروں کی زبان سمجھ لیتے. ہر ایک بار ایک آدمی بھاگا بھاگا گھبرایا گھبرایا ان کے پاس آ رہا اور کہتا کہ کیا نبی خدا، علم حاصل کرنا تو بہت بڑی عبادت. اسلام نے بعض اوقات موقع ہی کہ ہر چیز کا علم تم کو نہیں دیا گیا. آج سورہ کہف کے جو شان نزول، جب روح کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا کہ نہیں، اس کا جواب نہیں دیا جائے گا. وما اوتی تم من العلم الا قلیلا، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا کہ نہ سمجھو کہ ہر چیز بتا دی گئی. اور یہ خالی ہمارے اور آپ کے لیے قرآن نے نہیں کہا، یہ خضر نے موسیٰ سے نہیں کہا، ہر چیز کا علم تم کو بھی نہیں دیا گیا. تو ہر آدمی کی اپنی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، اس سے زیادہ ایک برتن میں جتنا پانی آ سکتا ہے اس سے زیادہ ڈالیں گے چھلک جائے گا. تو اب یہ آدمی آیا تھا، علم تو اچھی چیز ہے، میں یہ علم آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں. سلیمان نبی نے کہا اگر یہ علم انسانوں کے لیے فائدے مند ہوتا تو اللہ اس روحی سے ہم کو یہ علم دے دیتا، یہ فائدے مند نہیں ہے اسی لیے روکا گیا. کہا نبی خدا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ علم کوئی اور نقصان دے، تجھے وہ سیکھ نہیں سیکھنا. کہا کہ اور کسی کی بات نہیں جانتا لیکن تجھے نقصان ہوگا. کیا یا نبی خدا یہ تو نہ سکھانے کے بہانے، ورنہ جاننا کبھی نقصان دہ نہیں ہو سکتا. تین بار اس کو وارننگ دی اور اس کے بعد عریض نے پروردگار کو اس کو بتا دی. اب وہ جب علم سیکھ کر جائے، پورا علم نہیں دیا، تھوڑا سا علم دیا کہ اسی سے تمہیں اندازہ ہو جائے. انہیں وہ علم سیکھ کر گئے، تو جب نیا نیا علم آدمی کے پاس آتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے اس علم کو ٹرائی کرنے کا. سنا پہلے ہی دے اور گیا علم سیکھ کے آیا گھر میں تو شام ہو چکی. اب اس وقت کہاں سے اس کو جانور ملے، لیکن اس کے اپنے گھر جو کتے والے ہوئے تھے. کتا اسلام میں یقیناً نجیس ہے اور حرام ہے، لیکن دو تین قسم کے کتے اسلام میں اجازت، اور ان میں تو بہت اہم کتا ہوتا. وہ بہت اہم کتا کون سا؟ شکاری کتا. کہ جو شکار کرے جانور، وہ جانور آپ کھا نہیں سکتے اور آپ کے لیے حلال بھی. کہاں تو مسلمان کے علاوہ کسی اور کا ذبح کیا ہوا جانور آپ کے لیے حلال، انسان کا جانور آپ کے لیے حرام ہوا جا رہا. شکاری کتے کا بچہ اس کی کنڈیشن ہے، ہر صورت کے اندر نہیں، تو اس کی اجازت. اور اصحاب کہف کی بات جب آتی ہے تو کتا جو ہے وہ خود بہت تقریر کے اندر داخل ہو جاتا. اصحاب کہف بھی کتے کو پتھر مار کے بھگا رہے تھے، لیکن وہ نہیں بھاگا چونا سے. اس طرح سے وہ ان کے پیچھے لگا رہا کہ ان کی وجہ سے وہ کتا قرآن کے سورے میں بھی داخل ہو گیا. اور ایمان کی حدیث آ گئی کہ دنیا کے جانوروں میں دو ہی تو جنت میں جائیں گے، بلا میں باور کا گدھا اور اصحاب کہف کا کتا. وہ اس طرح سے چمٹا رہا کہ آخر جنت تک اس نے پیچھا نہ چھوڑا. یہ دعا کا اصول ہم کو بتایا گیا کہ اللہ تمہاری دعا قبول نہ کرے تمہیں دھتکار دے، نہیں قبول کرنا، بھاگ جاؤ، بھاگنا نہیں، پیچھا نہ چھوڑنا. نعوذ باللہ اللہ کا کبھی آخر میں دعا قبول کرا کے بیٹھو گے. اصحاب کہف کے کتا جو ہے، پہلے اصحاب کہف نے اس کو پتھر مار کے بھگانا جانا ایک دم ہمارے ساتھ چلا رہا، ہمارا راز بھی فاش کر دے گا، پتھر کھا کے بھی وہ اپنی جگہ سے نہ آتا. تو آخر نتیجہ یہ نکلا کہ جنت میں ساتھ پہنچا ہے. یہی ہمارا اور آپ کا دعا کا ایک اصول ہے، اور انشاءاللہ اپنے موقع پہ تفصیل سے آئے گا بھی. لیکن ابھی اس کی سی بات کہ کتا جو ہے نا وہ اصحاب کہف کے ساتھ بھی ہے، جنت میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، اور اس واقعے کے اندر بھی. تو سلیمان نبی کا شاگرد، زبردستی کا شاگرد، اور وہ گھر آیا اور وہ اور کچھ وہ سارا شام کا وقت چہل پہل ختم ہو چکی، کمرے میں بیٹھا، باقی جانور بھی آرام کر رہے، کتے بول رہے تھے. کل کتے کی بات سنو، رات کا وقت کتے ہی بولتے، یہ نہیں کہہ رہا کہ خالی کتے بولتے، میں بھی تو بول رہا ہوں، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ باقی سارے جانور آرام کر رہے تھے، وہ کتے بول رہے تھے. اب اس نے کان لگا دیے، کیا کہے؟ پتا چلا کہ یہ دو کتے ہیں، ان کو جو روز آنا ان کا واپس دیا جاتا ہے، کھانا دیا جاتا ہے. آج یہ کتے کو کسی وجہ سے زیادہ بھوک لگی ہوئی، سنا جو دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ اپنے حصے میں سے ہڈیاں مجھے دے دو. دوسرا کتا کہہ رہا میں تمہیں دے دوں تو آخر مجھے کیا ملے؟ ہر چیز کو، ہر آدمی کو، ہر سب کو انسینٹو چاہیے کہ اسلام بھی دے گا، کتا بھی انسینٹو مانگے، میں کیوں دے دوں آخر؟ مومن اپنے سگے بھائی کے لیے وہ قربانی کرنے کو تیار نہیں ہے تو خود پر جو کتے کے لیے قربانی کرے اس میں یہ انسینٹیو ہے. اور وہ یہ کہا ذرا مجھے زیادہ بھوک لگی. پھر یہ ہے کہ اس مالک کے باغ میں اس مالک کا جو فارم ہے اس میں جو مرغے بڑے ہوئے ایک بہت ہی جاندار قسم کا مرغا کل بھرنے والا اس کو اٹھا کے کنویں کے ڈھیر میں بھیج دے گا. پاکستان تو ہے نہیں کہ مرے ہوئے مرغے جو ہیں وہ پھر ہمارے اور آپ کے دسترخوان کی زینت بن کے ساری کا سالن بن جاتے ہیں. ابھی ابھی میں جنگ میں پڑھ رہا تھا انٹرنیٹ پہ کہ چھاپا مارا گیا اور قصاب کو پکڑا گیا جو مردہ بھینس اور گائے جو ہے وہ فروخت کر رہا تھا. ابھی ابھی میں پڑھ کے آ رہا ہوں اس لیے ذرا تازہ ہے وہ چیز. تو کہا کہ یہ تو اٹھا کے اس کو پھینک دے گا پونے کے ڈھیر پہ, پونے کے ڈھیر پہ بھیج دے گا. تم جا کے وہ پورا مرغا کھا لینا. ابھی تو ہر چیز میں ہم شیئر کرتے ہیں کہ آدھا آدھا, آج تھوڑی سی ہڈیاں مجھے دے دو آدھا مرغ لے جانا. بڑا انسینٹو تھا یہ تو بہت اچھی بات. اچھا ادھر اس میں یہ بات سن کہ ہو کر میرا مثلا $5 کا مرغا ہونے والا. سنا کہ اگلی صبح پہلا کام یہ کیا کہ جیسے ہی مارکیٹ کھلی اور مرغا جا کے بکوا دیا. غلام کو بھیجا جاؤ مرغا بیچ کے آ جاؤ $5 آ جاؤ. شام کو چل آئی کہ مجھ سے مرغا خریدا تھا اس پر پکڑے بیٹھا ہے کہ ابھی میں خرید کے لایا ابھی وہ مر گیا. شریعت میں آج کل یہ نہیں کہ ہمارے یہاں جو پیغمبر کی شریعت ہے اس میں جانور اگر آپ بیچے 3 دن تک خریدار کی ذمہ داری ہے. لیکن یہ وہ جو فرق ہے پیچھے کی صرف ماکاون کی شریعت ہو میں رسول کی شریعت ہوں. اب اگلی رات دونوں کتے بھیج رہا ہوں صبح دونوں کتے آ رہے بھیج دیے جاتے ہیں ان جانوروں کے گلے کے ساتھ ان جانوروں کے گلے کے ساتھ. رات کو وہیں آگے بناؤں میں دوبارہ بالکل مالک کے کمرے کی کھڑکی کے نیچے. اور آج جو تھا وہ جو کتا جو تھا جسے کل ہڈیاں نہ ملی اور آج یہ لالچ تھی کہ مرغا ملے گا مرغا بھی نہیں ملا. تو کتا بوٹا آج کچھ زیادہ کتا ہو گیا. وہ بھاؤ بھاؤ کے کہہ رہا کہ تم نے مجھے جھوٹا وعدہ کیا. چاہے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کیا مولوی سمجھ رہا تھا کہ جھوٹے وعدے سے کرتا رہے میں کتا ہوں کتا. کہاں گیا وہ تمہارا وعدہ. کہنے لگا وہ ہمارے مالک نے ذرا سی غلطی نہیں مالک نے ذرا سا اپنا فائدہ دیکھ لیا. لیکن بھگوان کل اس کے یہاں کی بکری مرنے والی وہ بکری مرے گی. دونوں بڑے مرغے کے مقابلے میں 10 مرغے کے برابر ہو گیا ہڈیا میرا آدھا حصہ میں پورا تمہیں دے رہا ہوں. آدھے مرغے کے بدلے آدھی بکری مل رہی ہے. بڑا انسینٹیو کا سمجھ میں آ گیا. اگلی سو ہماری تو سن رہے بلکہ آج سے زیادہ وہ کان لگا کے بیٹھا تھا. صبح یہ علم سیکھنے سے پہلے دن $5 مل گئے تو دوسرے دن یہ بکرا بکرا دیکھتے تھے $100 تک ہو گئے. اندازہ ہم رکھ لیتے ہیں. اس نے صبح صبح اپنا بکرا بکوا لیا $100 کھڑے کر لیے. شام کو چلائی تو خرید کے لے گیا. وہ سر بکرے بیٹھا ہے کہ ابھی میں بکرا خرید کے لایا ابھی بکرا مر گیا. لیکن اب تیسری رات کو جو کتا تھا تو باہر وہ زیادہ غیظ و غضب میں تھا اور بالکل اس طرح لڑ رہا تھا جیسے بعض جگہوں پہ نعوذ باللہ صاحبان ایمان مسجدوں امامباڑوں میں جا کے لڑا کرتے ہیں. کہا گیا تمہارا وہ وعدہ. وہ مرغا اس نے ہڈیاں میری لی پہلے مرغے کے نام پہ ٹہلا دیا اس کے بعد بکری کے نام پہ ٹہلا دیا. تو اب میں تو گھبرا ہوں پر اس سے بھی زیادہ بڑا فائدہ ملنے والا مالک کی گائے مرنے والی ہے. کتنے ساری ہڈیاں ہوں گے سب تمہاری چھوڑ دیتا ہوں اپنا حصہ آگے مرغے کے بدلے میں آدھی گائے. اب گائے مثلاً $500 کی ہوگی. غرض یہ کہ کیوں وقت ویسے ہی کم ہے آپ کا ٹائم کیوں ویسٹ کریں آپ خود ہی سمجھ گئے ہوں گے. صبح صبح گائے بک گئی گائے کا مالک سر پکڑے میں تھا اس کی جیب میں $500 آ کر. چوتھی رات کو جب دوسرے کتے نے غصے کا اعلان کیا تھا مت گھبرا اس سے بڑا انعام ملنے والا اور وہ یہ کہ کل مالک کا اونٹ مرنے والا ہے. اونٹ کم سے کم $1,000 کا تو ہوگا یا $2,000 یا $5,000 کا. غرض یہ کہ اگلے دن اس نے اونٹ بھی بیچ لیا اور خوش ہو رہا ہے کہ واہ سلیمان نبی کیسا مجھے ٹکر دے رہے تھے کہ علم نہ سیکھنا نقصان ہوگا. یہاں تو روز مجھے فائدہ 500 پھر 100 پھر 500 پھر $1,000 روزانہ یہ فائدہ آ رہا تھا. آپ خالی اپنا فائدہ چاہتے تھے اس لیے کسی کو یہ علم نہیں دے رہے تھے. اب آج جب بھی نہ مرا بھائی دیا گیا کسی اور کے گھر جا کے مرا اس کے کتے کھا رہے ہوں گے. اس کا کتا تو محروم ہے. وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا. ساتھی نے کہا کہ مت گھب رہا ہو کل اس کا غلام مرنے والا ہے. غلام کی ہڈیاں تو نہیں ملیں گی لیکن اتنا کھانا اس کے نام پہ کھلوایا جائے گا فاتحہ خانی ہوگی سارے ثواب ہوگا. غلام سے کس کو ہمدردی ہوتی. لیکن وہ اپنی نقصان دکھانے کا موقع مل جائے پتا چلے کہ آقا نے اپنے غلام کا کتنا خیال کیا. کتنے بیٹے ایسے جو باپ کے سارے ثواب کے لیے کھانا کھلواتے ہیں. کتنے ایسے کہ کہنے کا موقع ملے واہ واہ کتنی فرما بردار اور نیک اولاد میں مرنے والے کی کتنا بہترین ان کے نام پہ کھانا پکوایا ہے. چاول تو اتنے بہترین چاول تھے کون سی کمپنی کے میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں ورنہ ایڈورٹائز ہو جائے گا. اور وہ فارما تو کیسا لذیذ پکوایا اور دو انگل اس کے اوپر بھی کھڑا ہوا تھا. سنا جانا بڑا فرما بردار بھی تھا. چاہے ایک بار باپ کی ایک 1,000 نماز لوگ ہوا کرتے 1,000 ہونا اکیلے بھی. لیکن چونکہ مومنین کے پیٹ میں چار بتر اور بریانی کر کے قورمہ گیا بیٹا بڑا فرما بردار. اور ایک ہے اس نے ایسے ترخوا دیا خالی سوکھا پانی کے گلاس سے واقعہ پڑھ کے دیکھی باپ کے قرضے ادا کیے باپ کی قیمتیں معاف کرائیں باپ کی نمازیں پڑھنا باپ کے روزے رکھنا یہ کہا جائے گا اس کو باپ کا کوئی خیال ہی نہیں. دیکھو اتنا کنجوس ہے کہ ایک کو کھانا نہیں کھلایا باپ کے نام پر. تو ہمارے اور آپ کے یہاں باپ سے محبت کا اور باپ کی فرما برداری کے دار مدار بریانی کے چاولوں کے اوپر ہے اور قورمے کے اندر کتنا گھی موجود ہے اور چکن کا ہے کہ بیف کا ہے کہ میٹ کا ہے کہ گوشت کا ہے کہ مٹن کا ہے. لیکن یہ جو سلسلہ یہ آج کا نہیں ہے آج بھی کا تو غلام سے جس کو محبت ہے لیکن فلاں شیر کا غلام بڑا کھانا اتنا زبردست ہوگا ساری ہڈیاں تمہارے لیے. اب تو اس کے دل میں وہ لڈو پھوٹ رہے ہیں کیونکہ صبح صبح غلام بھی لے جا کے بیچ دیا دس فوٹوں کے برابر ہے غلام کی ویلو ہوتی اور روز آنا فائدہ ہی فائدہ ان طریقے کہتے ہیں جس کو روکڑا ملے کچھ چار روکڑا مل رہا ہے بلا وجہ سلیمان نبی جی سے بھانجی مار رہے تھے اور ہمیں ان سے روک رہے تھے. اب آج کی رات سے دوسرے کتے کا غصہ دیکھنے کے قابل تھا لیکن پہلے کتے نے کہا مت گھبراؤ مت گھبراؤ اب تو ایسی جگہیں تمہیں ملیں گی سارا شہر آ کے کھانا کھائے گا اتنی ہڈیاں ہوں گی سب تمہارے لیے تمہیں چھ دن قربانی دی ہے اس کے سلے گھبرا کے کہا لیکن ہم یہ دیکھنے کیوں بنے گی کہا اس لیے کہ کل خود ہمارا آقا مرنے والا ہے اور اس کے مرنے پر اس کی اولاد جو ہے نا سارے شہر کو آگے کھانا کھلائے گی دیکھنا کیا بہترین کھانا ہوگا اور کتنی زیادہ ہڈیاں ہوں گی. اب جو سنا صاحب اس کا پٹایا سچی گموئی یہ کیا ہو گیا کل صبح میں مرنے والا بھاگا بھاگا حضرت سلیمان نبی کے پاس پہنچا یا نبی و خدا یہ کیا ماجرا ہے کیا ہو گیا میری جان مجھے بچائی ہے. حضرت سلیمان نے کہا معلوم یہ اس علم کا زوال آیا ہے تیرے اوپر میں یہ علم سیکھتا نہ اس پرابلم میں پھنستا گھبرا کے کہنے لگا یا نبی خدا اس کے علم سے کیا کر دو کیا دیکھو اصل میں تمہاری جان خطرے میں تھی اللہ نے تمہارے غلام کو تمہارے لیے سبقہ بنایا تھا وہ مر جاتا تم بچ جاتے اور غلام بھی تمہارا مومن کا مال اور قیمتی مال $10,000 کا وہ بھی نقصان اللہ مومن کا نہیں چاہتا تھا اس کا سبقہ اونٹ کو بنا دیا تھا کہ سبقہ اونٹ چلا جائے گا تو غلام کی جان بچ جائے گی اور اونٹ بھی تمہارا مال محترم ہے مومن کا ایک مال ہے اس کا نقصان بھی اللہ پسند نہیں کر رہا اس کا سبقہ گائے کو بنایا تھا گائے مر جاتی نا تو اونٹ بچ جاتا پھر گائے بھی بڑا جانور تھی اس کا سبقہ بکری کو بنایا تھا بکری بھی تمہارا ہی نقصان تھا اس کا سبقہ مرغے کو بنایا تھا اتنا تو سبقہ دینا پڑے گا تم نے سبقے والے مرغے کو بچایا تو بکری مر جاتی گائے مر جاتی بکری کو بچانا کیا نا آخر میں نتیجہ تم تک آیا. اسی لیے پروردگار ہر علم ہر ایک کو نہیں سکھانا چاہتا ہے کبھی چھوٹی پریشانی میں اس لیے تمہیں مبتلا کرتا ہے کہ بڑی مصیبت سے بچانا چاہتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں لندن کا واقعہ دو سال پہلے میں نے وہاں جب مجلسیں پڑھی تھی تو ایک مومنہ ہو رو کے میرے پاس گزارش کر رہی تھی گزرا رہی تھی غریب خاتون اور کہہ رہی کہ بیٹا میری موت قریب آ گئی ہے بیٹی کی شادی میں ہر دعا کر چکی ہوں ہر تعریف کر چکی ہوں اور عمل کر چکی ہوں میری بیٹی کی عمر اتنی ہو گئی ہے شادی نہیں ہوتی کسی طرح سے. اب میں اس سے پہلے لندن میں کوئی ایک سال سے تو نہیں جا رہا ہوں 25 سال سے جا رہا ہوں ساری دعائیں ان کو بتا چکا ہوں میرا کوٹا ختم ہو گیا کہنے لگے بیٹا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اب کوئی ایسی دعا دے دو کہ بس اب جو ہے میں نے کہا فائدہ نہیں ہو رہا ضرور اس میں اللہ کے مسئلہ ہے. تو اور اس سال جب میں گیا تو ایک دعا میں نے ایران سے رابطہ کر کے آپ آیت اللہ علما آئے کپیل بحجت کے آفس سے دعا حاصل کر کے ان کو دے دی. اس سال میں گیا وہ آ کے ہو رہی ہے میں نے کہا بھائی اب کیا مسئلہ سنا ہے کہ بیٹی کی شادی ہوگی تو آپ کو ایسی دعا دے دو کہ میری بیٹی کو طلاق مل جائے کیا برا شوہر ملا ہے اس سے تو وہی پرانی حالت تھی اس سے بڑی خوشی کے ساتھ رہے گی یہ شادی کیا ہو گئی جہنم میں مبتلا ہو گئی ہے. ایک سال پہلے تک تڑپ رہی ہے شادی کی دعا اگلے سال تڑپ رہی ہے طلاق کی دعا پروردگار ہمیں سازمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا کیا یہ ضروری ہے کہ اتنی بری جگہ شادی ہو پھر ہی ہمارا دماغ ٹھکانے آئے ہماری آنکھیں کھلے اور ہم کہیں گے خدا بندہ ہم اپنی دعا واپس لے رہے ہیں پرانی حالت کو واپس کر دے. ہماری اتنی ذمہ داری ہے کہ جو مسئلہ اس کے لیے دعا مانگو دعا کرو دعا کر کے نتیجہ نہ نکلے اب اتنا اللہ پہ بھروسہ کرو کہ یقیناً اتنی دعاؤں کے بعد بھی اگر نتیجہ نہیں نکل رہا ہمارے حق میں کوئی ایسی بہتری کہ اگر یہ دعا ہے بھی کہ قبول ہو گئی تو اگلے ہی سال ہم کہہ رہے ہوں گے اے خدا ہماری دعا واپس کر دے ہمیں نہیں چاہیے اپنی حاجت کی قبولیت نہیں ڈالو اپنے آپ کو آزمائش میں اپنے پروردگار پر اتنا بھروسہ رکھو چاہے وہ عام دعائیں ہوں چاہے وہ شب قدر کی دعائیں ہوں چاہے وہ سورہ کاف کی دعائیں ہوں. اب یہ جو قرآن کا ایک اس لیے میں ضمنی پیغام دے دیا کہ یہ پورے رمضان شب قدر اور بہت سے مومنین اس سال حج پہ جا رہے ہیں. حج کی ساری دعاؤں میں آدمی کے دل میں یہ شک پیدا ہو جاتا کہ اتنا بھی کیا پھر بھی نتیجہ نہیں نکل رہا, تو بس اتنا یقین آپ کے دل میں آنا چاہیے ہمارے حق میں بہتری ہے, اس لیے پروردگار ہماری دعا قبول نہیں کر رہا ہے. اور اب آئیے ساتھ میں ایک سننے کی بات, سننے کی بہت اہم بات وہ یہ کہ سورہ کہا کے اتنے سارے فائدے, اور خاص طور پر اس کی وہ آیت جو آج میں نے آیت پڑھی ہے, اس سے پہلے میں نے جو دو تقاریر میں سورے کے فائدے بتائے یہ والی آیا روایت نہیں پڑی کہ امام کہتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ اتنی اہم آیت تمہارے پاس اور پھر بھی تم اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا پکڑو واپس غربت. تو یہ آیت پڑھیے ضرور, لیکن جب کبھی سورہ کہا کی یہ آیت پڑھیں یا پورا سورہ کہا پڑھے یاد رکھیے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن اس کا قائم بھی آپ کو ہونا. قائم خالہ سے مطلب زبان سے پڑھنا نہ, خالہ کا مطلب دل سے بھی آپ قائل ہو کہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ, اس دنیا میں قوت سے اللہ کی وہ جو دے وہ مل سکتا ہے, کوئی اور دینے والا نہیں ہے, بس مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے بہتر دے گا. جس سے قائل بھی ہو جائیے, یہ نہ ہو کہ دعا پڑھتے پڑھتے بینک کی نوکری مل گئی تو وہاں دوڑ گئے جہاں حرام ہو, شراب خانے کی نوکری مل گئی تو وہاں دوڑ گئے, عورت کو اسکارف اتار کر نوکری ملی تو وہاں بھاگ کے چلے گئے, مرد کی نوکری کی کنڈیشن ہے داڑھی شیو ہو گئی تو وہاں چلے گئے. مولانا ماشاء اللہ قوت اللہ ملے بڑا فائدہ ہمیں پہنچایا ہے, یہ کوئی فائدہ آپ کو اس نے نہیں پہنچایا, یہ شیطان کی طرف سے آپ کی آزمائش ہوئی ہے. قائل بھی ہو جائیے کہ جب دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں, یہ شاید کا پیغام. تو کم از کم روزی کے بارے میں کوئی کمپرومائز آپ نہ کیجیے گا شریعت کے مسئلے میں, اور پورا پورا کام کیے گا پورا سورہ کہف کے اندر جو اس کے جتنے بینیفٹ ہے ذہن میں رکھیے, اس کو دوڑانے کا وقت نہیں ہے, 10 بج رہے ہیں اور ابھی زیارت والد صاحب بھی ہے جو سب سے اہم ہمارے آج کی رات کا, تو میں اور خلاصہ ایک بات کہتا ہوں کہ سورہ کہف, سورہ عنکبوت اور سورہ یوسف, یہ تین سورے سمجھ لیجئے کہ بہت قریب قریب نازل ہوئے اور تقریباً تینوں سے ایک ہی کامن میسج. سورہ عنکبوت آپ شب قدر میں پڑھیں گے تو تھوڑا سا تذکرہ شاید وہاں پہ کر دوں شاید کل ہو جائے, لیکن سورہ کہف اور سورہ یوسف کے اندر دونوں میں مل کے بہت اہم کامن میسج ہے. اگر اس میسج کے آپ قائل ہو گئے, پڑھنا اپنی جگہ, لکھ کے رکھنا اپنی جگہ, یہ جو لکھوایا جاتا ہے نا اس خاص سے, یہ سائیکالوجی کی ایک کم بھی ہے, یہ وہ چیز لکھوائی جاتی ہے جو آپ کے اندر فری پاور کو بھی بڑھانا ہو. سبھی کمر آپ جائیں سائیکلسٹ آپ سے کہے گا صبح آپ جب صفائی یہ چیز لکھیے کہ نہیں میرا حافظہ بہت طاقتور, روزانہ 10 ٹائمز لکھیے آپ کا حافظہ طاقتور ہو جائے گا. یہ آدمی جو ویل پاور کمزور ہوتی ہے اس کو اسٹرانگ کرنے کا ایک طریقہ آج بھی سائیکالوجی میں, فلاں چیز کو روزانہ رات کو 10 مرتبہ ریپیٹ کرو, فلاں چیز کو روزانہ 10 مرتبہ لکھو, پورا ایک آپ لکھوایا بھی جا رہا ہے پڑھوایا بھی جا رہا ہے, لکھنے کے اپنے بینیفٹ ہے پڑھنے کے اپنے بینیفٹ, کیوں اس کا اپنا فائدہ ضرور ہوگا, لیکن اصل مقصد ہے کہ پڑھتے وقت اور لکھتے وقت اس کے میسج میں غور کرو. اور اس کا جو پہلا میسج وہ اس کے اور سورہ یوسف کے ساتھ ملا کے آ رہا, اور وہ کیا, وہ یہ کہ دیکھیے اسلام پر شروع میں بہت بڑا اعتراض تھا اور آج بھی اتنا ہی بڑا اعتراض, بلکہ آج یہ تعجب یہ کہ مومنین بھی اعتراض کرتے ہیں. پہلا اعتراض اسلام پر والوں کا, مکے والوں کا بڑا اعتراض تھا, اسلام غریبوں کا مذہب, یتیموں اور مسکینوں کا مذہب, لوور مڈل کلاس کے لوگوں کا مذہب, بلکہ بالکل انفیریئر کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں ان کا مذہب, جیسے ہندوستان میں وہ اچھوت یا ہریجن وغیرہ, یہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں. تو قریش اور مکہ خاص طور پر جب یہ لوگ تھے تو ان کے چاروں طرف جو غلام اور قریضے ہیں وہ اسلام جلدی قبول کر رہے ہیں, جو بڑے بڑے مالدار شیر اور غنی لوگ ہیں انہوں نے اسلام قبول ہی کہاں کیا, جو کیا بھی تو کیسا کیا, تو اب خلاصہ یہ کہ وہ کہا کرتے ہیں یہ کیا غریب ہو رہا تھا مذہب, انہوں نے جان ہی نہیں ساری جو یتیم مسکین لوگ ہوتے ہیں یہ اسلام قبول کرتے ہیں. اور آج بھی یہی حالت, ہم نے کراچی میں کہا, کراچی تو بہرحال تو ان کو سے تو ڈگری کم ہی ہے نا, تو بھائی حجاب کا مطلب ہے کہ مولانا ہم اپنی عورتوں کو حجاب نہیں کرا سکتے, لوگ سمجھتے جدی والیاں آ رہی ہیں, لوگ سمجھتے ہندوٹریٹ لوگ آ رہے ہیں, یاد بھی نہیں کر سکو بھائی آپ کے گھر میں شادی ہو رہی ہے, آپ سید ہیں اولاد امام ہیں اور مس گیدرنگ ہو رہی تو آپ کیا کریں, انہوں نے سمجھیں گے ان کو ٹکٹ نہیں آتا, یہ سوسائٹی میں انہیں موو نہیں کر سکتے, یہ بہت ہی ظاہر قسم کے لوگ ہوں گے, سمجھا جاتا ہے گولیمار کے رہنے والے ہیں یا اورنگی ٹاؤن کے رہنے والے ہیں یا لیاری کے رہنے والے, یہ مومنین جواب دیتے ہیں جب ان سے کہا جائے بھائی شادی کے اندر یہ بینڈ باجا کس لیے, شادی میں یہ مس گیدرنگ کس لیے, شادی میں یہ سیدانی لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں, سیدانی بھی کہہ رہی ہیں ہم نے ڈانس بھی کر رہی ہیں شادی کے اندر, یہ سب کس لیے؟ تو جواب یہ آتا ہے کہ آج کی سوسائٹی میں موو کرنے کے لیے ضروری ہے, ورنہ ہم حقیر سمجھے جائیں گے, ورنہ ہم جاہل سمجھے جائیں گے, ورنہ ہم غریب سمجھے جائیں گے, ورنہ ہم یتیموں مسکین سمجھے جائیں گے. یہ ہر مومن بھی وہی بات کہہ رہا اور اس زمانے میں تو ہماری مومن نہیں باقی لوگ بھی کہ بہت زیادہ فیڈرلزم کو ملا دیا جاتا ہے غریب غربا سے. غلط بات ہے کہ بہت پڑھے لکھے ڈاکٹر انجینئر کمپیوٹر سائنس کے ماہرین اکنامکس ان چیزوں میں انوالو نظر آئے, لیکن اسلام کے اور آل ایک انسان لگایا جاتا ہے غریبوں کا مذہب, غلاموں کا مذہب, غریبوں کا مذہب. اور خاص طور پر قریش ہے تو یہ اعتراض بہت زیادہ کی. اس وقت جب یہ سورہ کہف نازل ہوا اور سورہ یوسف نازل ہوا, دونوں نے بتایا یہ غلط بات. اب یہ کافروں کے اعتراض کا جواب ہو رہا ہے ملٹی پرپز, اور مومنوں کو پیغام دیا جا رہا. مومنوں کو کیا پیغام دیا جا رہا؟ صبح جو قریش کہہ رہے تو واقعا اس وقت مسلمانوں کی بڑی تعداد غریبوں کی تھی. کبھی تو ہم دعا دیتے ہیں اس خاندان سیدہ کو اور اپنی ماں خدیجہ طاہرہ کو بھی جن کی دولت نے مسلمانوں کو پال کے آج قابل کیا. ان شاء اللہ پرسوں اس کی تفصیل آئے گی, جو آپ سنتے ہی رہتے ہیں, نئی بات تو نہیں ہوگی لیکن تذکر یاد ہے. تو ہم مسلمانوں کو پیغام دیا جا رہا کہ دیکھو یہ سن بعض بعض اوقات حوصلہ ہارے بیٹھتے ہو, کیونکہ قریش کا ٹارچر بہت بڑھ گیا, اسلام کے عمل مشکل ہے. سب تو ظاہری اعتبار سے معاشرے کے غریب اور حقیر لوگ مانے جا رہے, سنائی حالت. اور قریش جو سن کے الزام لگا تھے دونوں کا جواب ان دو سروں میں ملا. کیسے ملا؟ اصحاب صحاب کے بارے میں خاص بات کی ہے. ویسے تو میں نے آپ سے ایک ریکمینڈیشن کیا تھا اور میں انتظار کر رہا ہوں کہ ایک آدھ دن میں آپ اس سے فارغ ہو جائیں, یعنی اصحاب صاحب کی ڈی وی ڈی دیکھ رہے تو میں اس سے ڈائریکٹ اس کے میسیجز آپ کو پہنچانے لگوں. لیکن ان شارٹ کیا خاص بات یہ کہ یہ سب اس سوسائٹی کے سب سے الیٹ کلاس کے اندر, یہ اصحاب صاحب جو ساتھ تھے یہ سارے کے سارے بادشاہ کے وزیر تھے, بلکہ وزیروں میں جو دو ڈگریاں تھیں یہ پہلے درجے کے وزیر تھے, بالکل اس کے رائٹ ہینڈ تھے, جن میں سے تین اس کے دائیں طرف کھڑے ہوتے تھے اور تین بائیں طرف کھڑے ہوتے تھے. وہ یعنی بادشاہ وقت کے بعد, بادشاہ وقت کے بعد, ہم بادشاہ وقت کے حوالے سے ایک بات میں کہہ دوں, جیون میں بھی رائز اینڈ فال آف دا رومن امپائر کی ہسٹری قرآن کریم کے سورہ کہف کا مذاق اڑایا. یہ بہت سیریس واقعہ, بہت سیریس سورہ ہے کہ جیون نے جو ہسٹری لکھی ہے رومن امپائر کی, رائز اینڈ فال آف رومن امپائر, اس میں مذاق اڑایا. اصحاب کہف کے واقعے تو نہیں, قرآن نے جس طرح اس کو کوٹ کیا. اور وہ بعض مسلمانوں کی وہ والی غلطی جس کل میں نے اپنی مجلس کے حوالے سے کہا تھا کہ آدھی بات مجھ سے سنتے ہیں, آدھی بات کسی وادی سے سنتے ہیں, ذہن میں خود ہی دونوں کو ملاتے ہیں کہ مولانا نے بھی یہ کہا ہوگا. یہ آج میں نہیں بتاؤں گا, کل بتاؤں گا کہ جلن نے بڑا اعتراض کیا ہے اس حوالے سے کہ قرآن نے کیا سورہ کہف میں پڑھا, تو بالکل ٹوٹلی اگینسٹ ہسٹری پڑھا. لیکن ہسٹری کے اندر یہ واقعہ ثابت ہے کہ یہ ساتوں کے ساتھوں اس زمانے کے جو سب سے اپر کلاس سے اس سے تعلق رکھتے بادشاہ کے, بالکل رائٹ ہینڈ تھے یہ لوگ, نہ غریب تھے, نہ غلام تھے, نہ لوور مڈل کلاس تھے, نہ مڈل کلاس تھے, نہ اپر مڈل کلاس تھے. اور اس کے باوجود انہوں نے پیغام حق قبول کیا, اور پیغام حق قبول کرنے کے بعد جب ان کو ٹارچر کیا گیا تو انہوں نے اپنے مذہب پر کمپرومائز نہیں کیا, اپنے اسٹیٹس کو چھوڑا, اپنے عہدوں کو چھوڑا, اپنے جاب کو چھوڑا, اپنے ایسو آرام کو چھوڑا. دیکھیے جھوپڑی میں رہ کر, جھوپڑی میں رہ کے قربانی دینا آسان ہے, لیکن واقعان محل میں رہ کے قربانی دینا زیادہ مشکل کام ہوتا. یہ جھوپڑی میں رہنے والا آلریڈی غریب ہے, اس کے گھر میں ہفتے میں چار دن تو ویسے ہی واقع ہوتے ہیں, اسلام کے نام پہ پانچویں دن میں واقع ہو تو کیا ہے. لیکن وہ آدمی جس کو دنیا کی ہر نعمت ملی, وہ اپنے اوپر کمپرومائز نہیں کر رہا, کہہ رہا لے جاؤ یہ پرائم منسٹر کے مجھے نہیں چاہیے وزارت ہے اسما. تو آئے قریش جو تم سمجھ رہے ہو کہ خدا کو ماننے والے غریب غربا یتیم و مسکین ہوتے ہیں, یہ ٹوٹلی اگینسٹ ہے. تمہارے سوال سے ہی تمہارے اوپر تمہارا سوال پلٹا دے رہے ہیں. اور وہ یہ کہ اصحاب کہف, اور دوسری بات عام مسلمان, یا رسول اللہ ہم کب تک ٹارچر برداشت کریں؟ تو پیغمبر نے عرب اور نفرت کے ساتھ نعوذ باللہ نہیں کہا, سمجھانے کے لیے تھا. تم ویسے ہی جب غلام تھے تو اپنے آقا کے گھر میں کون سے تمہیں بریانی اور قورمے مل رہے تھے؟ وہاں بھی تمہیں زحمتیں تھیں, یہاں بھی زحمتیں. وہ دنیا کی خاطر تھی, یہ حق کی خاطر ہے, یہ تم برداشت نہیں کر سکتے ان کو سوچو. اور اس کے بالکل ساتھ سورہ یوسف آئے. سورہ یوسف کبھی اور ہمارے تفاسیر کا عنوان بنے گا, لیکن وہ بھی یہی بات. یہ تو دیکھیے یہاں بات ہو رہی تھی جو میں پہلے دن سے ایک بات کہتا جا رہا ہوں, عقیدہ اور عمل. اصحاب کہف نے قربانی دی عقیدے پر, اور حضرت یوسف نے قربانی دی عمل کے مسئلے پر. عقیدے تو کوئی مسئلہ نہیں. ایک عورت چاہ رہی ہے کہ یوسف فعل حرام میں مبتلا ہو جائے اور گناہ کرے, کوئی عقیدے کی بات نہیں ہے. خالی فعل حرام میں مبتلا کیا جا رہا جو آج ہر نوجوان کا دل چاہتا. خاتون کی وزیر ذہن میں رکھ کر کہ زنا آنکھوں کا بھی ہوتا ہے, زنا خیال کا بھی ہوتا ہے, ایک گناہ کا مسئلہ. اور یوسف وہ بھی اتنے اس وقت ظاہر اعتبار سے وزیر اعظم کے گھر کے اندر بیٹے کی طرح پڑ رہے تھے, وکیل غلام بن کے بیچے گئے تھے, لیکن بعد میں ان کا اسٹیٹس وزیر اعظم کے گھر میں بیٹے کو مل گیا. اور وہ کیا کہتے ہیں, اصول لیتے ہیں. یہ اصول آپ زندگی بھر یاد رکھیے گا. سورہ کہف کا اصول نہیں ہے, سورہ یوسف کا ہے, لیکن جملہ سورہ یوسف میں آیا. اصول دونوں کا. حضرت یوسف کو تھریٹ کیا گیا جیل, خالی تھریٹ کیا گیا, جیل بھیج دیا گیا. اور وہ کیا کہتے ہیں, جیل میں جا رہے ہیں, آیت قرآن کی رب سے سجنو احب الیہ مما یدعوننی الیہ. اے خدا, جیل میں جانا احب و مجھے محبت ہے جیل میں جانے سے, اس گناہ کے مقابلے میں جس کی دعوت مجھے دی جا رہی. وزیر اعظم کا محل چھوڑ کر اس جیل میں جانے کو تیار ہے جہاں قاتل اور خونی رکھے جاتے ہیں. مجھے دو قیدی پکڑ کے لائے بھی گئے تھے اور ایک کو سزا بھی ملی تھی. کرمنل کے ساتھ ان کو رکھا جاتا ہے. آج کل کی طرح کی جیلیں نہیں, یہ کرمنل کے لیے الگ حصہ ہوتا ہے, پولیٹیکل لیڈرز کے لیے الگ ہوتا ہے. وزیر اعظم کو محل چھوڑ کر قاتل اور خونی کے ساتھ رہنے کو تیار ہے. اور ایسا نہیں کہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, ان کے پاس چوائس ہے. بات مان لو تو اسی محل میں رہو گے, اور اگر ایک عورت کی بات گھبرا دی تو یہ جیل ملے گی. جہاں چوائس نہ ہو وہاں پر بھی ہم جو ہے گھبرا جاتے ہیں. اگر ہمارے پاس چوائس ہو کہ پہلے حرام کر دو گے تو تمہیں اتنا مل جائے گا, اور شریعت اور توزیع المسائل اور آغاز سیستانی اور حیدر کے بھتے چمٹ کے بیٹھ جاؤ گے تو سارا نقصان ہوگا. وہاں پر بھی ہم سرینڈر کر دیتے ہیں. اور یہ ہم نے کہیں اسو یہ جملہ کہتے ہوئے اب سجن و احب یہ مومن کے لیے گائیڈ لائن ہے قیامت تک کے لیے. اصول یاد ہوتی ہے, اگر کبھی اللہ کی نافرمانی پہ آپ کو آمادہ کیا جائے, اگر کبھی پہلے حرام پہ لے جایا جائے, اصول یہ بنا کہ جیل میں جانا قبول ہے اللہ کی نافرمانی کے مقابلے میں. پہلے حرام کے مقابلے میں تو اصحاب کہف نے بتایا عقیدے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے. غریب و چور وزیر اعظم اپنے عہدے کو لات مار کر رائے میں جا کے بیٹھنے کو تیار ہے. اور یوسف نبی نے بتایا عمل میں بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے, خاص طور پر سیکس سے ریلیٹڈ جتنے گناہ ہیں. آج کی دنیا پوری سیکس کے اوپر انوالو ہو گئی ہے, سب چیز بعد میں آتی رہے گی. کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے. وزیر اعظم کے محل میں رہنے والا نوجوان جوان ہے, یہاں پہ مڈل ایج سے یہاں پہ نوجوان ہے. لیکن کی عمر بہت کم تھی. دونوں بتا رہے تھے آپ کے مسئلے میں بوڑھے اور جوان برابر ہوتے ہیں. آپ کے مسئلے کے اندر نبی اور ایک ظالم بادشاہ کے وزیر یعنی امتی برابر ہوتے ہیں. کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. غار ملے تو غار میں چلے جائیں گے, جیل ملے تو جیل میں چلے جائیں گے. مگر یہ جو تھے اپنے امتحان ان کو ٹارچر کیا جا رہا چلے جا رہے ہیں. اور اس میں اسٹیٹس ہوتا ہے کہ اپنے لیے کوئی مسئلہ نہیں, امت کو بچانے کے لیے جیل میں جا رہے ہیں. اور وہ اتنی بڑی قربانی ہوتی ہے کہ یوسف جیل میں جائے تو اکیلے گئے, اور میرا مولا سجاد جیل میں گیا تو بہنیں ساتھ ہیں, خوبیاں ساتھ ہیں, گھر والے ساتھ ہیں, لیکن یہ سب اپنی جگہ ساتھ ہیں. یہ وہ ہیں کہ جن کو جیل میں دیکھتے ہوں گے سجاد واقعہ رکھتے تھے. تو شریف اور غیرت مند آدمی اس کے گھر کی عورتیں گرفتار کر کے جیل میں لے جا کے بٹھا دی جائے, کیا قیامت گزرے گی اس غیرت مند حاکمی شہزادے کے اوپر؟ لیکن ہاں, اگر کوئی اطمینان ہے تو ایک اطمینان ہے, اگر میرے ساتھ یہ سب جیل میں ہے تو کوئی اور بھی میرے ساتھ ہے جو مجھے تسلی اور دلاسا دینے والا ہے. وہ کون ساتھ میں ہے؟ وہ وہی ہے کہ ایک دن جب قید خانے کے نگران نے داروغہ نے وہ زندانی نے آگے ایک مرتبہ کمپلین کی کہ اے فرزند رسول, میں آپ کو اتنی سہولت اور رعایت دیتا ہوں, لیکن آپ میرے گھر کی میرے گھر اور میری جان کے پیچھے کیوں بڑے ہیں؟ مولا نے کہا بھائی تمہیں کیا کمپلین ہو گئی؟ کہا کہ روزانہ نا آپ میں سے کوئی بیوی باہر نکل کر باہر جا کے بیٹھ جاتی ہے اور ساری رات روتی ہے اور فریاد کرتی ہے, یزید کو پتا چلا تو میرے سارے گھر کو مار دیا جائے گا. میرے مولا سجاد نے کہا ایک بات بتاؤ, روزانہ شام کو تو اپنے ہاتھ سے زندان کا تالا لگا کے جاتا ہے, اگلی صبح اپنے ہاتھ سے قبول کھولتا ہے, کیا یہ رات کو دروازہ کھلا رہتا ہے یا کھلا تو نہیں رہتا؟ جب کھلا نہیں رہتا تو آخر ہم میں سے کوئی باہر کیسے جائے؟ اب تو چکرا گیا. مولا نے کہا مگر تجھے دھوکا ہو کیوں رہا تھا؟ تو وہ ہو اس لیے رہا تھا کہ وہ جو بیوی ہے ان کا لباس بھی ویسا ہی ہے جیسا اس گھرانے کا لباس ہے, اور ان کے بہن بھی وہی ہیں, کبھی ہائے حسین, کبھی ہائے اکبر, کبھی ہائے عباس. مولا سجاد نے کہا آج رات کو آئے تو مجھے بلانا. مولا امام زمانہ ہے, جانتے ہیں کہ وہ کون بیوی ہے, لیکن فرق کے قید خانے میں آئے. زینب گھبرا گئی, زینب گھبرا گئی. سجاد کے ساتھ کوئی سپاہی بھی بات کرے تو زینب پریشان ہو جاتی ہے, میرا لال خیمت تو ہے وہ اتنی دیر کیوں باتیں کرتا رہا؟ سجاد نے پوری حالت بتائی. اچھا یہ کون بیوی ہے؟ اب اگر آئے تو اکیلے نہ جانا, مجھے ساتھ لے کے جانا. آدھی رات کو وہی قید خانے کا نگران دوڑا دوڑا آیا. مولا ذرا چل کے دیکھیے باہر, وہی بیوی بیٹھی ہے. مولا نے آواز دی, بھوپی اما ذرا میرے ساتھ چلے. چچی اچھا بھوپی اور بھتیجا باہر نکلے. سجاد جانتے ہیں اس لیے وہ قید خانے کے دراہوں کو کونے میں لے گئے. زینب آگے والی بات تو صحیح ہے, ایسا اس سیاہ لباس پہنا ہوا ہے, وہی کبھی میرے بھائی کا ماتم کر رہی ہے, کبھی میرے بھتیجے اکبر کو یاد کر رہی. ہاتھ جوڑ کر کہا بیوی کسی نے میرے گھر کا ماتم نہ کیا, آپ کون ہے جو میرے گھر کا ماتم کر رہی ہیں؟ آواز آئی کہ زینب اگر میں گھر کا ماتم نہ کروں تو کون کرے گا؟ گھبرا کے زینب نے کہا بیوی آپ کی آواز تو میرا جانی پہچانی لگ رہی ہے, نام والا کاغذ تو کرائیے, کوئی محرم نامحرم ہے ہی نہیں, ذرا سا کیڑے سے نقاب کو ہٹائیے. اب جو ذرا سی نقاب ہٹائی اس زینب حضرت نے دیکھا, ہائے میری ماں فاطمہ زہرا, اور فاطمہ کہتی ہے زینب گھبرانا نہیں, یزید سے کربلا بھی تیرے ساتھ آئی تھی, کربلا کی شام بھی تیرے ساتھ آئی, بڑی سے بڑی مصیبت ہے تیری ماں زہرا ہر وقت تیرے ساتھ ہے. ألا ولا نقول الله إلا دائهم أجمعين وسيعلم الذين ظلموا أيام انقلب ينقلبون. آج کی رات نہ صرف یہ کہ شب جمعہ ہے بلکہ ماہ مبارک رمضان کی شب جمعہ. تو مرحوم حسن امام جعفری, مرحومہ زرینہ کھٹاؤ, مرحوم سید بنیاد حسین ابن سید اکبر شاہ, مرحومہ نجمہ خاتون بنت آل ابا جعفری, حاضرین مجلس مومنین اور مومنات کے خاندان کے تمام مرحومین اور کل اموات مومنین اور مومنات کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پروردگار میرے مظلوم آقا سید الساجدین کے اس امتحان کا واسطہ, ان کے تمام چاہنے والوں کو, خصوصاً جو لوگ آج کی اس مجلس میں ہیں, مومنین اور مومنات کو دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما. پروردگار سرکار سید الشہداء اور ان کے اسی شہید گھرانے کے خون کا واسطہ, صاحبان ایمان کی تمام دعائیں الگ خصوص ماہ مبارک رمضان کی ساری دعاؤں کو قبول فرما. اے خدا ہمارے سارے گناہوں کو, اور اگر کوئی ایسا گناہ ہے جو دعا کے لیے رکاوٹ بنتا ہے, انہیں امام معصوم کے تو بھائی ان سارے گناہوں کو معاف فرما. دنیا بھر میں جہاں جہاں مومنین کرام صرف محبت اہل بیت اور عقیدہ ولایت کے جرم دشمنان اہل بیت کا نشانہ بن رہے, خصوصاً عراق ہو, لبنان و افغانستان اور ایران و پاکستان کے صاحبان ایمان کی حفاظت فرما, ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما, ہمارے تمام اعمال خصوصاً ماہ مبارک رمضان کے تمام اعمال اور روزوں کو قبول فرما. جن برادران ایمانی کی جانب سے آج افطار کا اہتمام تھا, خدا وندہ ان کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما, ان کی ساری حاجتوں کو پورا فرما, اور ہم سب کی سب سے بڑی حاجت کو جلد از جلد قبول فرما, یعنی اپنی آخری حجت واری سے معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.